السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفسیر سورۃ آل عمران آیت نمبر 96. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین. جیسا کہ پیچھے ہم پڑھتے آئے تھے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا نیکی کے اعلی مقام پر پہنچنے کا ذریعہ ہے، اور یہ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ صحابہ کرام نے اس آیت پر کس طرح سے عمل کیا تھا، اور بنی اسرائیل نے کس طرح سے کچھ چیزیں اپنے اوپر زبردستی حرام کر لی تھیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر حرام نہیں کی تھیں. تو جب کتاب سے دوری ہو جاتی ہے یا حصول علم کا شوق نہیں رہتا تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ لوگ خود ساختہ پابندیوں کے عادی ہو جاتے ہیں اور رسم و رواج کو دین کا نام دے دیتے ہیں، حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر لیتے ہیں، اور یہ بہت ہی دکھ دینے والی بات ہے. یعنی علم سے دوری انسان کو حد درجے جہالت میں مبتلا کر دیتی ہے اور اس کو دین سے ڈائیورٹ کر دیتی ہے، گمراہ کر دیتی ہے یا کسی دوسرے راستے پر لے چلی جاتی ہے. اب جیسے کہ لاسٹ آیت میں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی بات پڑھی تھی کہ وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو تین بڑے اس وقت کے جو مذاہب تھے وہ بھی مانتے تھے، اور چوتھے نمبر پر جو مسلمان تھے وہ تو ظاہر سی بات ہے ان پر ایمان رکھتے تھے. تو اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی گئی تھی کہ وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. اب یہاں سے اس بات کا آغاز کیا جا رہا ہے کہ سب سے پہلا گھر جو تعمیر ہوا اللہ کے نام سے، یعنی اللہ کے گھر کے نام سے یا اللہ کی طرف منسوب کر کے، وہ مکہ ہی میں تھا، اس مبارک شہر میں تھا، یا وہ مبارک گھر تھا اور وہ مبارک شہر میں تھا، اور ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں اس کی تعمیر ہوئی. تو آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلا گھر جو اللہ کے نام سے تعمیر ہوا یا اللہ کے نام کی طرف منسوب ہوا وہ کون سا تھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان اول بیت وضی للناس للذی ببکہ مبارک وحدا للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فان اللہ غنی عن العالمین. ان بے شک اول پہلا بیت گھر وضی بنایا گیا مقرر کیا گیا للناسی لوگوں کے لیے، للذی البتہ وہ ہے ببکتہ جو مکہ میں ہے، مبارکن بڑی برکت والا، وہدن اور ہدایت، للعالمین واسطے جہان والوں کے. یہاں پر مکہ کا ایک اور نام آیا ہے ببکہ، ٹھیک ہے. فی ہی اس میں آیات نشانیاں ہیں، بینات واضح، مقام ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے. ومن اور جو دخل ہو اس میں داخل ہوا، کان آمنہ وہ ہو گیا امن والا، وللہ اور اللہ ہی کے لیے ہے، علی الناس لوگوں پر یا اوپر لوگوں کے، حج البیت حج کرنا بیت اللہ کا، من استطاع جو طاقت رکھے اس کی، الیہ اس کی طرف، اس راستے کی طرف، الیہ سبیلا اس راستے کی طرف. ومن کفر اور جس نے کفر کیا، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ غنی بے پرواہ ہے، عن العالمین سارے جہان والوں سے. بلا شبہ سب سے پہلا گھر عبادت گاہ جو لوگوں کے لیے تعمیر کیا گیا وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے. اس گھر کو برکت دی گئی اور تمام جہان والوں کے لیے اسے مرکز ہدایت بنایا گیا. اس میں کھلی نشانیاں ہیں جن میں سے ایک ابراہیم علیہ السلام کا مقام عبادت ہے. جو شخص اس گھر میں داخل ہوا وہ مامون اور محفوظ ہو گیا، اور لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو شخص اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو شخص اس حکم کا انکار کرے وہ خود سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے. ومن کفر، یعنی جو انکار کرے یا جانے سے انکار کرے. تو اسی لیے بعض احادیث میں جان بوجھ کر حج نہ کرنے والوں کو کفر سے تشبیہ دی گئی ہے. اب یہاں پر اس گھر کی بات کی جا رہی ہے جسے ہم کعبۃ اللہ کہتے ہیں، جو مسجد الحرام ہے، اور ساری دنیا سے سمٹ سمٹ کر لوگ وہاں پر آتے ہیں، جو ایک مرکز ہے مسلمانوں کے لیے. جو وہاں داخل ہوتا ہے وہ امن میں آ جاتا ہے، سبحان اللہ. ہم سبھی جانتے ہیں اس گھر سے ہم کو ایسی نسبت، ایسی محبت، ایسی انسیت ہے کہ بار بار پلٹنے کو وہاں دل چاہتا ہے. آپ لوگ جانتے ہوں گے ابھی 12 دن پہلے ہی میں وہاں گئی تھی. الحمدللہ اب تو پوری دنیا سے لوگوں کو آنے میں بہت سہولت ہو گئی ہے. سعودی گورنمنٹ نے جو ای ویزا شروع کیا ہے, عمرہ ویزا, اس کی وجہ سے بہت ہی آسانی سے ہر کوئی آ سک رہا ہے. پہلے دوسرے ممالک سے بہت سارے لوگ عمرہ کرنے کے لیے آتے تھے, لیکن الحمدللہ ہندوستان سے بھی بہت لوگ اب آ رہے ہیں جوگ در جوگ. اور حج تو کرتے ہی ہے اس کا, لیکن عمرہ کے لیے بھی لوگ آ رہے ہیں, اور وہ بھی ایک بڑی سعادت ہے, کیونکہ بار بار حج اور عمرے کرنا فقر کو دور کرتا ہے اور دعاؤں کی قبولیت کا بھی ذریعہ ہے. الحمدللہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ اس گھر سے ہم سب کو ایک ایسی محبت ہے, کیونکہ اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے, کیونکہ کس کا گھر ہے؟ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. حالانکہ یہ گھر کوئی خوبصورت نہیں ہے, چار دیواری پر مشتمل ہے, اس پر کور چڑھا ہوا ہے. اس کی جو دیواریں ہیں وہ بس نارمل اینٹ, پتھر کی اینٹیں ہیں لگی ہوئی. اس میں مقام ابراہیم ہے اس کے سامنے, اس میں حجر اسود نصب ہے جو کہ جنت کا پتھر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر داخل ہو کر اس میں فتح مکہ کے دن نماز بھی پڑھی تھی, 2 رکعت نماز پڑھی تھی. عبداللہ بن عمر سے وہ بھی مروی ہے کہ رسول اللہ نے کہاں نماز پڑھی تھی, وہ بھی انہوں نے بتایا تھا. انہوں نے بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا, کیونکہ بلال ساتھ میں اندر گئے تھے آپ کے. سبحان اللہ, یہ گھر جس سے ہم سب کو محبت ہے, یہ پہلا گھر ہے جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے اس مقصد کے لیے مقرر کیا ہے کہ وہ اس میں اپنے رب کی عبادت کریں, تاکہ ان کے گناہ معاف ہوں, انہیں وہ نیکیاں حاصل ہوں جن کی وجہ سے انہیں رب کی رضا حاصل ہو, اور وہ ثواب حاصل کر کے اللہ کے عذاب سے بچ جائیں. اسی لیے فرمایا مبارکن, برکت والا ہے. اس میں بہت سی برکتیں ہیں, دینی بھی دنیاوی بھی, ہر طرح کے فائدے موجود ہیں. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامِ مَعْلُومَاتِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. سورہ حج کی آیت ہے کہ تاکہ وہ اپنے فائدے حاصل کرنے کو آ جائیں اور ان مقررہ دنوں میں ان چوپایوں پر اللہ تعالیٰ کا نام یاد کرے جو اس نے انہیں دیے ہیں. تو سبحان اللہ, یہ اتنا بابرکت گھر ہے. قبلہ اول دیکھا جائے تو کعبہ ہی ہے, یعنی بے شک بیت المقدس قبلہ اول کہا جاتا ہے اس کو, لیکن اس سے پہلے یعنی 40 سال پہلے جو مسجد تعمیر ہوئی تھی وہ بیت اللہ ہی تھا, کعبۃ اللہ ہی تھا, جو اس بابرکت شہر ببکت مبارکہ میں بنایا گیا, تعمیر کیا گیا. تو یہود نے جو اعتراض کیا تھا اس اعتراض کا جواب ہے. ان کا اعتراض تھا کہ تمام انبیاء کا قبلہ بیت المقدس ہی رہا ہے اور تمام انبیاء نے وہاں ہجرت کی, لہٰذا یہ بیت المقدس کعبہ سے افضل ہے. اب چونکہ 2 ہجری میں یعنی 17 مہینے کے بعد مسلمانوں نے بیت المقدس کی بجائے کعبۃ اللہ کو اپنا قبلہ بنایا, تو انہوں نے اس پر اعتراض کیا کہ تم تو ملت ابراہیمی سے روگردانی کر رہے ہو. اس اعتراض کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا کہ لوگوں کی عبادت کے لیے سب سے پہلے جو گھر تعمیر ہوا تھا وہ تو بیت اللہ ہی تھا, بیت المقدس نہیں تھا, کیونکہ بیت اللہ ہی وہ گھر ہے جسے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ ہی کی عبادت کے لیے لوگوں کی پلٹنے کے لیے بار بار اس حیثیت سے تعمیر کیا تھا. اور بیت المقدس کو تو سلیمان علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے 400 سال بعد تعمیر کیا تھا, اور سلیمان علیہ السلام ہی کے عہد میں یہ قبلہ اہل توحید کے لیے بنایا گیا تھا. لہٰذا قبلہ اول کون سا ہوا؟ پھر کعبہ ہی ہوا. تو تحویل قبلہ پر یہود کے جو اعتراضات تھے وہ سورہ بقرہ میں بھی بیان کیے جا چکے ہیں, پہلے بھی گزر چکے ہیں, اور یہاں پر بھی بتایا جا رہا ہے, کیونکہ یہود بار بار یہ اعتراضات اٹھاتے تھے, بار بار دہراتے تھے, تو ان کو پھر اس تاریخی لحاظ سے ہی ان کے اعتراض کا جواب دیا گیا. سبحان اللہ, واقعی میں آپ دیکھیں اس گھر کی برکت. جب بھی آپ مکہ جاتے ہوں گے آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ وہاں پر اب تو جگہ جگہ فوڈ کورٹ بنے ہوئے ہیں, ہے نا, پہلے تو یہ فوڈ کورٹ بھی نہیں تھے. یعنی ہم لوگوں کو جب پہلی بار پتہ چلا ان فوڈ کورٹ کا تو حیران طبیعت ہو گئی کہ اتنے بڑے بڑے فوڈ کورٹ بنے ہوئے ہیں, اور آپ دیکھیں کتنے ہزاروں قسم کا کھانا وہاں بنتا ہے, ہزاروں نہیں لاکھوں قسم کے لوگ, ڈفرینٹ لینگویجز کے, ڈفرینٹ کنٹریز کے لوگ وہاں آتے ہیں. کسی کو تکلیف نہیں ہوتی, کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم کو بھوکے رہنا پڑا. حج کے موقع پر بیک وقت 20 کروڑ لوگ ہوتے ہیں, یہ میں ایک اندازن آپ کو کہہ رہی ہوں, اس سے کئی زیادہ بھی ہوتے ہیں. صرف رمضان میں کہا جاتا ہے کہ صرف اونلی مکہ میں, حج کے موقع پر تو بھی ڈفرینٹ پلیسز پر لوگ ادھر ادھر جاتے ہیں, ڈفرینٹ موقع پر ڈفرینٹ جگہ جاتے ہیں, لیکن رمضان کے مہینے میں آخری 10 دنوں میں وہاں پر 20 کروڑ کی تعداد پہنچ جاتی ہے. آپ سوچیں, امیجن کریں کہ ایک شہر میں 20 کروڑ لوگوں کا پایا جانا, اور ان کے لیے کھانے کی کوئی تکلیف نہ ہونا. سب لوگ برابر سحری کرتے ہیں, سب لوگ برابر روزہ افطار کرتے ہیں الحمدللہ, اور اتنے ہزارہا لوگوں کا ایک ساتھ بیت اللہ میں ہی اندر مسجد الحرام میں روزہ افطار کرنا, لیکن اس کے باوجود بھی کوئی گندگی نہیں ہوتی. سبحان اللہ, یہ اس گھر کے بابرکت ہونے کی نشانی ہے. یعنی کتنے معجزات ہیں آج جو ہم کو آج بھی نظر آتے ہیں اس گھر میں. اور جو وہاں جاتا ہے کبھی وہ جملہ کہے بغیر رہ ہی نہیں سکتا کہ وہاں سے واپس آنے کو دل ہی نہیں چاہتا, یا بار بار وہاں جانے کو دل چاہتا ہے. لوگ پہلے ہزاروں سال خواہش کرتے ہیں, لوگ اپنی پوری جمع پونجی, زندگی بھر کی جمع پونجی لگا کر جاتے ہیں وہاں پر کہ بس اللہ تعالیٰ ایک بار اس گھر کی دیدار کروا دے, ایک بار اس گھر کی زیارت کروا دے. لیکن جب وہاں جاتے ہیں تو کیسے ان کا دل اور پھیل جاتا ہے, یعنی اس نیکی کی خواہش یا لالچ بڑھ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور ایک بار لے آئے یہاں پر ہمیں, ہے نا؟ ایسے ہی ہوتا ہے نا. جو لوگ وہاں گئے ہوں گے ان کو اس کا بہت اچھی طرح اندازہ ہوگا. جو لوگ اپنی پوری زندگی بھر کی جمع پونجی جمع کر کے وہاں آئے کہ اللہ تعالیٰ ایک بار ہم کو بیت اللہ کی زیارت کروا دے, لیکن وہاں آنے کے بعد ان کے دل کی کیفیت ہی الگ ہوگی. وہ مزید اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں اور ایک بار یہاں لیا. سبحان اللہ, واقعی میں سوچیں ذرا کہ جو گھر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اس گھر سے ہمیں محبت ہے, تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے کیسی محبت نہیں ہونا چاہیے. جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے, جہاں پر وہ ایسا بابرکت شہر ہے, اس گھر کی وجہ سے وہ شہر ایسا بابرکت ہو گیا کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا, وہاں پر اللہ کے نبی وہاں سے ہجرت کر کے گئے, وہیں واپس آئے, وہیں پر حج کیا, جس کو اللہ تعالیٰ نے حج کے لیے مخصوص کر دیا. الحمدللہ, کتنا وہ بابرکت شہر ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پر فرمانے کے ببکت مبارکن وہدا للعالمین, اور ہدایت بھی ہے تمام جہان والوں کے لیے. اور واقعی میں وہاں جا کر ہم ہدایت ہی تو حاصل کرتے ہیں. آپ خود بتائیے, کیا ہمارے ایمان کا لیول وہاں بڑھتا نہیں ہے؟ ہمارے ایمان کی کیفیت کچھ عجیب سی نہیں ہو جاتی وہاں پر؟ وہاں جا کر ہمیں ایسا نہیں محسوس ہوتا جیسے گویا کہ ہم اپنے آپ کو ہواؤں میں محسوس کریں, گویا کہ یعنی جنت کیسے ہوگی, ہم کو ایک تصور آتا ہے وہاں پر جا کر. یعنی انسان دنیا سے بالکل بے فکر ہو جاتا ہے, وہاں کسی چیز کی ہمیں فکر نہیں رہتی, صرف اللہ تعالیٰ کے گھر. یعنی جب اذان ہوتی ہے اور مغرب کے وقت وہاں ہم بیٹھے صحن میں مطاف کی جگہ, کتنا وہ روح پرور منظر ہوتا ہے کہ ہم الفاظ میں اس کو بیان کر ہی نہیں سکتے واقعی میں. سبحان اللہ, جب اذان ہوتی ہے اس وقت کی کیفیت الگ ہوتی ہے, جب جماعت کھڑی ہوتی ہے اس وقت کی کیفیت الگ ہوتی ہے, جب ہم طواف کر رہے ہوتے ہیں اس وقت کی کیفیت الگ ہوتی ہے. دل چاہتا ہے کہ بس ہم کرتے ہی رہیں طواف, ہم وہیں رہیں, ہوٹل جانے کو بھی دل نہیں چاہتا ہے. کیسے جوک در جوک لوگ, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایون تہجد کے وقت وہاں پر کیسی روشنی ہوتی ہے کہ تہجد کے وقت لگ ہی نہیں رہا ہوتا کہ رات ہے, دن ہی لگتا ہے. ہزارہا لوگ, کروڑا لوگ تہجد کے لیے وہاں پر آتے ہیں رات سے اٹھ کر. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو جن کی خواہش ہے ان سب کو وہاں لے آئے, اس گھر کی زیارت کریں لوگ تاکہ وہاں آ کر وہاں کے فائدے دیکھیں انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس میں وہ بابرکت ہے, وہ گھر, وہ جگہ, وہ شہر, اور ہدایت ہے رہنے والوں کے لیے. تو کتنی برکت ہے, آپ دیکھیں کھانے کی کتنی برکت ہے, وہاں کبھی کوئی چیز کی کمی نہیں ہوتی. لوگ ہزارہا لوگ آتے ہیں شاپنگ کرتے ہیں, کبھی کوئی چیز کی کمی نہیں ہوتی الحمدللہ. حالانکہ اگر آپ مکہ کے راستے سے گزریں تو آپ کو اپنے آس پاس اڑوس پڑوس میں آپ کو پہاڑ ہی پہاڑ نظر آئے. پہاڑ بھی کیسے پتھریلے پہاڑ ہیں, یعنی ریتیلے پہاڑ نہیں ہے, پتھریلے پہاڑ ہیں, یعنی بلیک کلر کا پتھر ہے زیادہ تر. ایسے بے آب و گیا وادی میں, ایسی پتھریلی زمین پر, ایسے پہاڑوں والی وادی میں اس قدر پھلوں کا آنا, اس قدر میووں کا آنا, ڈرائی فروٹس, فروٹس, سبزی, ہر قسم کے کھانے, یہ کیا برکت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ یہ ایک معجزہ نہیں ہے؟ سبحان اللہ, واقعی میں. اور اسی لیے مکہ کی حرمت بہت زیادہ ہے. یہاں پر کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتا, یہاں پر دشمن بھی آمنے سامنے ہوتے تھے لیکن ایک دوسرے پر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے. یعنی اس گھر کی برکت ایسی تھی کہ جانی دشمن آمنے سامنے ہوتے تھے لیکن ایک دوسرے کو مارتے نہیں تھے. یہ اس گھر کی برکت ہے, کتنا امن والا شہر ہے یہ. آپ دیکھیں جو اس میں داخل ہو گئے وہ امن میں آ گئے. تو بہت ہی بابرکت ہے, ہدایت بھی ہے جہان والوں کے لیے. اور ہدایت بھی آپ دیکھیں دو طرح کی ہوتی ہے, ایک عملی ہدایت ہوتی ہے, ایک علمی ہدایت ہوتی ہے. اور عملی ہدایت تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ نے ایسی عبادتیں مقرر کی ہیں جو اس مقدس گھر کے ساتھ مخصوص ہیں, حج یہیں ہو سکتا, عمرہ یہیں ہو سکتا. علمی ہدایت یہ ہے کہ اس کی وجہ سے حق کا علم حاصل ہوتا ہے, کیونکہ اس میں واضح نشانیاں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ خود فرماتے کہ فیہ آیاتٌ بینات, اس میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں. یعنی مختلف علوم, مختلف قسم کی علم کی باتیں, دلائل, براہین موجود ہیں, اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل ہیں, اس کی رحمت, اس کی حکمت, اس کی عظمت, اس کی جلالت وہاں پر محسوس ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے کامل علم اور بے حد و حساب, اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں ہیں اس کے دلائل وہاں پر ہیں. انبیاء اور اولیاء پر اللہ تعالیٰ کے احسانات کے دلائل وہاں موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اپنے انبیاء پر احسانات کیے. سبحان اللہ, آپ لوگ خود جانتے ہوں گے کہ تقریباً 2500 برس سے سارا ملک جب رسول اکرم وہاں پر آئے تو جاہلیت کی وجہ سے بہت زیادہ بد امنی کا شکار تھا. لوٹ مار, قتل و غارت گری, بس صرف پورے ملک میں کہا جاتا ہے کعبہ ہی ایک ایسا خطہ تھا, ایسی جگہ تھی جہاں پر امن قائم رہا. یہ کعبہ کی برکت تھی کہ سال بھر میں 4 مہینے کے لیے پورے ملک کو اس کی وجہ سے امن میسر آ جاتا تھا. سارے ملک میں لوٹ کا بازار سرگرم رہتا, لیکن یہ 4 مہینے حرم جو احترام والے مہینے تھے اس میں لڑائی وغیرہ بند ہو جاتی, لوٹ مار بند ہو جاتی, اور جو لوگ کعبۃ اللہ کی طرف سفر کر کے جاتا تھا ایسے قافلوں کو لوگ لوٹتے بھی نہیں تھے جو کعبۃ اللہ کی طرف جا رہے ہوں. اور اسی وجہ سے مکہ والوں کو بزنس کرنا بہت آسان تھا کیونکہ وہ کعبہ کے متولی تھے, تو ان کے قافلوں کو کوئی لوٹتا نہیں تھا, سال بھر ان کا بزنس جاری رہتا, سفر جاری رہتے تھے. تو یعنی سبحان اللہ, کعبۃ اللہ کی وجہ سے آپ دیکھیں قریش کو کتنی سہولت تھی, بے خوف و خطر وہ سفر کیا کرتے تھے. ایون جو تجارتی قافلے ہوتے تھے وہ امن و امان سے گزر جاتے تھے, جو مکہ کی طرف جاتے یہ مکہ سے آتے تھے, اور جو لوگ قریش کی امان میں آ جاتے تھے ان کو بھی خطرے سے بے پرواہ ہو جانا پڑتا تھا, یعنی وہ بھی خطروں میں گھرے نہیں رہتے تھے. اور صرف 50 سال پہلے, رسول اکرم کی پیدائش سے 50 سال پہلے, ابرہہ نے جو کعبہ کو حملہ کرنے کے لیے وہاں پر چڑھائی کی, تو اللہ تعالیٰ نے اپنے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے سے ان ہاتھیوں والے لشکر کا خاتمہ کر دیا. سبحان اللہ, یہ سب سے بڑا معجزہ تھا. اور آپ خود سوچنے کہ ایسے پتھریلے میدان میں رہنے والے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسے رزق کا آسانی سے انتظام فرما دیا, اور آج بھی ہے. ہر قسم کے پھل اور غلے وہاں پر پہنچ جاتے ہیں الحمدللہ. ایکچولی مکہ کو ایک مرکزی تجارتی منڈی کی حیثیت حاصل تھی, تو یہ ایسی باتیں ہیں جو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. پھر کعبہ کے پاس مقام ابراہیم ہے, وہ پتھر بھی موجود ہے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کی تھی. صفا مروہ کی پہاڑیاں ہیں جن میں حاجرہ علیہ السلام دوڑی تھی. یہ سب مقامات شاعر اللہ میں داخل ہوتے ہیں, اور مناسی کے حج ادا کرنے کے لیے دنیا بھر کے لوگ اسی مقام پر آتے ہیں الحمدللہ. ایون انبیاء جو تھے انہوں نے بھی وہیں پر حج ادا کیا, اور وہاں کے جو شاعر ہیں اس کی ویسی تعظیم اور تکریم کرنی چاہیے, احترام کرنا چاہیے. اور مکہ کے جو حرمن آمینا, یعنی جو کوئی اس میں داخل ہوا, من دخل ہو کان آمینا, جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جس دن مکہ فتح ہوا اس سے دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا, آج کے بعد ہجرت فرض نہیں رہی, البتہ جہاد اور اس کی نیت بدستور باقی ہے, اور جب تم سے جہاد کے لیے کہا جائے تو نکل کھڑے ہو. یہ وہ شہر ہے کہ جس دن سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اسی دن سے اس کو حرمت دی, اور اللہ کی حرمت قیامت تک قائم رہے گی, اور وہاں مجھ سے پہلے کسی کو لڑنا درست نہیں ہوا, اور مجھے بھی ایک گھڑی کے لیے درست ہوا, پھر اس کی حرمت قیامت تک کے لیے قائم ہو گئی. نہ وہاں سے کانٹے کاٹے جائیں, نہ شکار کو ہانکا جائے, نہ گری پڑی چیز کو اٹھایا جائے, الا یہ کہ اٹھانے والا مالک کو پہچانتا ہو اور وہ اسے پہنچا دے, اور نہ وہاں سے سبزہ کاٹا جائے. عباس صدی اللہ عنہ نے کہا, یا رسول اللہ, اس خر گھاس کے کاٹنے کی اجازت دیجئے کہ وہ لوہاروں کے لیے اور گھروں میں کام آنے کی چیز ہے. آپ نے فرمایا, اچھا, اس خر کی اجازت ہے, یہ قسم کی گھاس ہے. تو اس حدیث سے مکہ کی حرمت اور تعظیم پتہ چلتی ہے, یعنی حرم مکہ میں فوج کشی اور جدال اور قتال منع ہے, اور مکہ کی حرمت قیامت تک بحال رہے گی, اور ایون آپس میں بھی لڑائی جھگڑا کرنا وہاں پر منع ہے. حرم مکہ کے شکاری جانور بھی محفوظ اور معمون ہیں, ان کو نہ شکار کیا جا سکتا ہے, نہ شکار کے لیے انہیں ہانکا جا سکتا ہے. حرم مکہ کے درخت اور پودے بھی محفوظ اور معمون ہیں, انہیں بھی کاٹنا ممنوع ہے, البتہ بعض ضرورتوں کے تحت ازخر گھاس کاٹنے کی اجازت ہے. حرم مکہ میں گری پڑی چیز اٹھانا ممنوع ہے, الا یہ کہ اٹھانے والے کی نیت یہ ہو کہ وہ مالک کو پہنچا دے, اور وہ چیز مالک کو پہنچانے کا ذمہ دار بنتا ہو تو وہ اٹھا سکتا ہے. جابر رضی اللہ عنہ کہتے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ تم میں سے کسی کے لیے جائز نہیں کہ مکہ میں ہتھیار لگائے ہوئے پھرے. البتہ موزی جانوروں کو حرم مکہ میں مارنے کی اجازت ہے. چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ ہم منا میں مقیم تھے کہ ایک سانپ ہم پر کودا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے مار ڈالو. اور عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ پانچ جانور جن کو مارا جا سکتا ہے وہ حرم میں بھی مارنا جائز ہے. چتکبرا, کوا, بچھو, چیل, چوہا اور کاٹنے والا کتا. اور یہ بات ہم سبھی جانتے ہیں, سیرت سے بھی ثابت ہے اور اس سے پہلے کے واقعہ سے بھی, کہ حرم میں اگر کوئی مجرم بھی داخل ہو جاتا تھا اور وہ امان لے لے کسی کی تو اس کو امان دے دی جاتی تھی, چاہے وہ کسی گناہ کا مجرم ہی کیوں نہ ہو. تو اس میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں, اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیلیں ہیں, اور انبیاء پر اللہ تعالیٰ نے جو احسانات کیے ہیں وہ بھی نشانیاں وہاں موجود ہیں, اور انہی نشانیوں میں سے ایک مقام ابراہیم بھی ہے. اس سے وہ پتھر بھی مراد ہو سکتا ہے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی عمارت بناتے رہے تھے. پہلے یہ کعبہ کی دیوار سے لگا ہوا تھا, عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں سے موجودہ مقام پر منتقل کیا. اب یہ جہاں پر ہے وہ مقام ابراہیم, اس کو تھوڑا کعبۃ اللہ سے دور کر دیا گیا ہے. اس پتھر میں نشان سے مراد ایک قول کے مطابق ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں, کہ سخت چٹان میں نشان پڑ گئے جو امت محمدیہ کے ابتدائی زمانے تک باقی رہے. یہ ایک خر کی عادت معجزہ ہے. اور دوسرے قول کے مطابق نشان سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں اس کی عظمت, شرف اور احترام کے جذبات رکھ دیے ہیں. مقام ابراہیم کی دوسری تشریح یہ ہو سکتی ہے کہ لفظ مفرد ہے جسے ابراہیم کی طرف مضاف کیا گیا ہے, اس لیے اس سے مراد وہ تمام مقامات ہیں جن سے آپ کا تعلق ہے, یعنی وہ تمام مقامات جہاں حج کے مناسک ادا ہوتے ہیں. اس لحاظ سے حج کے تمام مقامات ہیں, مناسک بھی آتے ہیں اس میں, آیات مبینات میں شامل ہیں جیسے کہ طواف ہے, سعی ہے, یا منا جاتے ہیں آپ, عرفات جاتے ہیں, مزدلفہ جاتے ہیں, وہاں ٹھہرنا, رمی کرنا, یہ تمام شاعر. اس میں نشانی یہ ہے کہ اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ان کی عظمت اور احترام نقش کر دیا ہے. لوگ یہاں تک پہنچنے کے لیے مال و دولت خرچ کرتے ہیں اور ہر قسم کی مشقت برداشت کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہوگا حجر عمرہ میں کتنی مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں, ہے نا. آپ دیکھیں کہ حرم میں آنے کے لیے ہی پیدل کتنا دور چل کر آنا پڑتا ہے, کتنے بوڑھے بوڑھے لوگ آتے ہیں, کتنے بیمار, کتنے, یعنی ہر قسم کے لوگ وہاں آتے ہیں اور ہر ایک کے دل میں خواہش ہوتی ہے, اور کتنی بھی تکلیف اٹھا کر لوگ کسی پر احسان نہیں جتاتے وہاں پر, کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ یہ جو آئے ہیں اتنی مشقت اٹھا کر, اتنی تکلیف اٹھا کر اپنے ہی لیے آئے ہیں. اس کے علاوہ وہاں پر عجیب و غریب اسرار اور اعلیٰ معنویات پوشیدہ ہیں, یعنی وہاں پر جو بھی چیزیں ہیں, جو کام ہوتے ہیں وہاں پر, اس میں حکمتیں ہیں, مصلحتیں ہیں. تو ہم وہ ان حکمتوں اور مصلحتوں کو شمار کرنے سے عاجز اور قاصر ہیں, واقعی میں ہم نہیں شمار کر سکتے. اس کی کھلی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس میں داخل ہونے والے کو اللہ تعالیٰ امن عطا فرماتا ہے, اور اسے شرعی حکم بھی قرار دے دیا گیا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے پیغمبر ابراہیم نے اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے احترام کا حکم دیا ہے, اور حکم یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہو جائے اسے امن حاصل ہو جاتا ہے, اسے وہاں سے نکالا نہیں جا سکتا. یہ حرمت حرم کے شکار درختوں اور نباتات کو بھی حاصل ہے, اور اسی لیے بعض علماء نے استدلال کیا کہ اگر کوئی شخص حدود حرم سے باہر کوئی جرم کر لے پھر حرم میں آ جائے تو اسے بھی امن حاصل ہوگا جب تک وہ اس سے باہر نہیں آتا, اس پر حد قائم نہیں کی جائے گی. تو یہاں پر الحمدللہ امن و امان ہے, کوئی ایون جرم کر کے بھی وہاں آ جائے تو اس کو بھی امن حاصل ہو جائے گا, اس پر وہاں پر حد جاری نہیں کی جا سکتی. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دلوں میں, حتیٰ کہ مشرکوں اور کافروں کے دلوں میں بھی اس کا احترام ڈال دیا. مشرقین عرب انتہائی لڑاکو تھے, غیرت والے تھے, کسی کا تانا برداشت نہیں کرتے تھے. اس کے باوجود اگر کسی کو اپنے باپ کا قاتل بھی حرم کی حدود میں مل جاتا تھا تو وہ اسے کچھ نہیں کہتا تھا. اس کے حرم ہونے کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جو اسے نقصان پہنچانا چاہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا ہی میں سزا دے دیتا ہے, جیسے ہاتھی والوں کے ساتھ ہوا. ابن قیم نے اس پر بہت اچھی باتیں لکھی ہیں, وہ یہ ہیں, انہیں جو فائدے ہیں, وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. اس آیت میں حج البیت مبتدا ہے اور اس کی خبر اس سے پہلے دو جار و مجرور میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے, یعنی معنی کے لحاظ سے علی الناس کو خبر بنانا بہتر ہے کیونکہ یہ وجوب کے لیے ہے. یعنی بیت اللہ کا حج لوگوں پر واجب ہے, یہ بیت اللہ کا حج اللہ کا حق ہے. تو پہلا فائدہ یہ حج کو واجب کرنے والے اللہ کے نام ہے, لہٰذا وجوب کے ذکر سے پہلے اس کا ذکر کرنا زیادہ حق رکھتا ہے. یعنی حج فرض ہے, تو پیچھے بھی جو بتائے گئے اور ابھی بھی جو بتایا جا رہا ہے کہ حج کے بہت سارے فائدے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ یہاں پر آ کر لوگ اس کے فائدے دیکھیں. یعنی جو لوگ بھی حج کو جاتے ہیں تو وہاں جا کر اس کے فائدے وہ محسوس کرتے ہیں. یعنی اس فریضے کو واجب کرنے والا, اس کا ذکر سب سے پہلے کیا گیا ہے, پھر واجب کو ادا کرنے والا جس پر وہ فرض عائد ہوتا ہے, یعنی وہ ہے لوگ, اور وہ حق جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا تعلق واجب کرنے کا اور بندوں کا تعلق واجب ہونے اور ادا کرنے کا حق ہے, وہ ہے حج. یعنی حج ایک چیز ہے جو کام کرنا ہے آپ کو, اور ایک حج کرنے والا ہے, اور اس فریضے کو آپ پر فرض کرنے والا. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر ایک فریضہ فرض کیا ہے, تو ظاہر سی بات ہے جب اللہ نے اس کو فرض کیا تو بہت زیادہ وہ اہمیت کا حامل ہوگا, یعنی وہ کام حج. تو لہٰذا جس کے پاس بھی استطاعت ہو وہ اس بیت اللہ کا حج ضرور کرے. اسی وجہ سے صاحب حیثیت پر حج فرض ہے. آپ دیکھیں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کے بیٹے بیٹیوں کی شادیاں ہونی باقی ہے تو آپ پر حج فرض نہیں ہے, کہیں نہیں لکھا ہے یہ بات. آپ صاحب حیثیت ہیں, آپ کے پاس استطاعت ہے, تو کہیں نہیں لکھا ہے کہ آپ پہلے گھر بنائیں, بیٹوں بیٹیوں کی شادیاں کریں, اس کے بعد حج کریں. کہیں پر بھی نہیں لکھا ہے. پہلا کام آپ پر جو فرض ہو جاتا ہے جب آپ صاحب حیثیت ہیں اور حج کو جانے کی آپ استطاعت رکھتے تو آپ پر حج فرض ہو گیا. کیونکہ وہی بات یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی نا کہ وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, جو بھی اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو, سبیل اس راستے پر چلنے کی استطاعت رکھتا ہو, پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو, اس پر حج فرض ہے. تو اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر حق اور اسلام کے ارکان میں سے پانچواں رکن حج ہے, اور یہ صرف اس شخص پر زندگی میں سے ایک بار فرض ہے جو اس کی استطاعت رکھتا ہو. استطاعت سے مراد یہ ہے کہ بیت اللہ جانے اور واپس آنے کا خرچ اس کے پاس موجود ہو. اس سفر حج میں اپنی گھر سے غیر موجودگی کے دوران اہل خانہ کو معمول کے مطابق خرچ دے کر جائے, اور راستہ پرخطر نہ ہو, یعنی اسے اپنی جان اور مال کا خطرہ نہ ہو, اور اس کی جسمانی صحت اس قابل ہو کہ حج اور سفر حج کی صعوبتوں کو, مشکلات کو برداشت کر سکتا ہو. اگر کسی کے پاس حج کا اور اہل خانہ کا خرچ موجود ہو اور راستہ بھی پرامن ہو مگر جسمانی صحت ساتھ نہ دے سکتی ہو, تو کسی تندرست شخص کو وہ اپنی طرف سے حج کروا سکتا ہے جو پہلے خود اپنا فرض حج ادا کر چکا ہو, اسے حج بدل کہتے ہیں. اسی طرح اگر کسی نے حج کی نظر مانی ہو اور نظر پوری کرنے سے پہلے وہ مر جائے تو اس کے رشتہ داروں پر اس نظر کو پورا کرنا فرض ہو جاتا ہے, جیسے کہ خود اس پر فرض ہو چکا تھا, خواہ یہ نفلی حج ہی کیوں نہ ہو. اگر راستہ پرخطر ہے تو جب تک خطرہ دور نہ ہو حج ساقط ہو جاتا ہے. قرضہ اٹھا کر یا مانگ کر یا زکوٰۃ کے پیسوں سے سفر حج کرنا یہ نیکی کا کام نہیں ہے اور یہ جائز بھی نہیں ہے. زکوٰۃ کے پیسوں میں حج نہیں ہو سکتا, یہ بات آپ یاد رکھیں, یا لوگوں سے مانگ تانگ کر حج نہیں ہو سکتا. کہ جو شخص اس کی طرف راستے کی طاقت رکھتا ہو بیت اللہ کا حج کرے, یہ قول, یعنی ایک تو حج فرض عین ہے, اگر آیت کا مفہوم یہ ہوتا کہ جو ان لوگوں نے بیان کیا تو اس سے حج کا فریضہ فرض کفایہ ہوتا, یعنی جب استطاعت والوں نے حج کر لیا تو دوسروں کے ذمے سے ساقط ہو گیا. لیکن جیسے کہ زیادہ تر لوگوں کا یہ قول ہے کہ جو استطاعت رکھتا وہ حج کرے, لیکن ابن القیم کہتے ہیں کہ نہیں, حج ہر حال میں فرض ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب, یعنی یہ آیت کا مطلب اگر یہ بیان کرے کہ حج استطاعت رکھنے والوں پر فرض ہے, تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب استطاعت رکھنے والوں نے ادا کر لیا تو استطاعت نہ رکھنے والوں پر واجب نہیں رہا. حالانکہ صحیح صورتحال یہ نہیں, بلکہ حج ہر شخص پر فرض عین ہے. طاقت والا حج کرے یا نہ کرے وہ اس کے ذمے ہے, لیکن طاقت نہ رکھنے والے کو اللہ تعالیٰ نے معذور قرار دے دیا ہے, لہٰذا اسے مواخذہ نہیں ہوگا, نہ اس سے ادائیگی کا مطالبہ کرتا ہے. جب وہ حج کرے گا تو خود اس کا اپنا فرض ادا ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ طاقت رکھنے والوں کے حج کرنے کی وجہ سے طاقت نہ رکھنے والوں سے فرضیت ساقط ہو جاتی ہو. وہ کہتے ہیں کہ اس علاقے والوں کا فرض ہے کہ ان میں سے جہاد کی طاقت رکھنے والی جماعت ضرور جہاد کرے, یعنی انہوں نے قرآن کی ایک آیت سے دلیل لی ہے یہاں پر. تو سب لوگوں کا فرض ہے کہ ان میں سے طاقت رکھنے والا جہاد کرے, تو جو وجوب کا تعلق ہر فرض سے ہوگا, لیکن طاقت نہ رکھنے والے معذور سمجھے جائیں گے. لہٰذا للہ حج البیت علی المستطیعین کے بجائے آیت مبارک کے انداز سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر ایک کو حج کرنا ہے. یعنی امام ابن القیم یہاں یہ بات ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ حج سب پر فرض ہے, وہ کیسے بھی کرے, کوشش کرے, اس کو حج کے لیے آنا ہوگا. ہاں, جو معذور شخص ہے وہ بھلے ہی اس سے بری ذمہ ہے, لیکن وہ بھی اپنی طرف سے حج کروا سکتا ہے کسی اور شخص کو پیسے دے کر. تو وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ لوگوں پر اللہ کے لیے حج کرنا واجب ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ حج کے بارے میں یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے وللہ علی الناس حج البیت, اس سے 10 انداز سے وجوب ثابت ہوتا ہے. اس میں اللہ تعالی نے اپنے نام کو مقدم فرمایا ہے اور اس پر لام داخل کیا ہے, جس سے یعنی اور مزید تاکید بڑھ جاتی ہے کہ حج ہر ایک پر فرض ہے. اور پھر ومن کفرہ کا لفظ یہاں پر لا کر یہ بتایا گیا کہ جس نے اس واجب پر عمل نہ کر کیا یا اسے ترک کر دیا تو وہ کفر کا ارتکاب کر رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے مزید یہاں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے تمام جہان والوں سے. اس سے مزید یہ تاکید ہوتی ہے کہ تم حج کرو یا نہ کرو, اللہ تعالیٰ کو تو اس سے فرق نہیں پڑنے والا, لیکن تمہارا خود کا نقصان ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ کی ناراضی ظاہر ہوتی ہے یہاں پر کہ جو حج جان بوجھ کر نہ کرے تو کعبۃ اللہ کی ایک تو پانچ صفات یہاں بیان کی گئیں کہ وہ دنیا میں عبادت کے لیے مقرر کیا جانے والا سب سے پہلا اللہ کا گھر ہے، پھر برکت والا ہے، اور برکت کا مطلب خیر کا دوام اور کثرت ہے، دنیا میں اتنی برکت والا، اس قدر کثیر اور دائمی خیر والا، اور مخلوق کے لیے اس قدر فائدوں والا حامل کوئی گھر موجود نہیں ہے. تیسرا وہ ہدایت ہے، وہ ہدایت ہے ہدایت دینے والے کے بجائے. ہدایت کا لفظ بولنے میں مبالغہ کا مفہوم پایا جاتا ہے، یعنی گویا یہ خود سراپا ہدایت ہے. پھر چوتھا، اس میں آیات اور بینات یعنی واضح نشانیاں موجود ہیں جن کی تعداد کئی زیادہ ہے. پھر پانچواں، اس میں داخل ہونے والے کے لیے امن ہے. تو سبحان اللہ، یعنی ہم سبھی جانتے ہیں کہ اگر یہ باتیں بیان نہیں بھی کی جاتی تب بھی ان صفات کی وجہ سے دلوں میں اس کی زیارت کی تڑپ پیدا ہوتی، خواہ کتنی ہی دور سے آنا پڑتا. یہاں تو یہ صفات ذکر کرنے کے بعد صراحت کے ساتھ فرض ہونے کا ذکر کیا گیا ہے اور تاکید کی گئی ہے، جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس گھر کی بے حد اہمیت ہے اور اس کے نزدیک اس کی شان و عظمت کی کوئی حد نہیں ہے. تو لہٰذا یہ بڑی ہی فضیلت والا گھر ہے. تو یہ نسبت ہی اتنی بڑی فضیلت اور اتنا بڑا شرف ہے کہ صرف اس کی وجہ سے جہان والوں کے دل اس کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں اور اس کی زیارت کے لیے دور دراز سے لوگ کھینچے چلے آتے ہیں. محبت کرنے والوں کی یہی شان ہوتی ہے کہ وہ اس کے پاس اکٹھے ہو کر آتے ہیں، اس کی زیارت سے کبھی سیر نہیں ہوتے. جتنی زیادہ زیارت کرتے ہیں اتنا ہی محبت اور شوق میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. نہ دور جانے سے محبت کی لو مدھم ہوتی ہے، نہ وصال سے ان کی پیاس بجھتی ہے. جیسے کسی شاعر نے کہا ہے کہ میں اس کا طواف کرتا ہوں اور دل پھر بھی شوق سے بھرپور ہے، کہ طواف کے بعد مزید قرب بھی ہو سکتا ہے. میں اس کے حجر اسود کو چومتا ہوں اور اس طرح دل میں موزن محبت اور پیاس کو ٹھنڈک پہنچاتا ہوں. قسم ہے اللہ کی، میری محبت ہی میں اضافہ ہوتا ہے اور دل اور زیادہ دھڑکنے لگتا ہے. اے جنت ماوا، اے مقصود تمنا، اور اے میری آرزو، ہر امان سے قریب تر غلبہ ہائے شوق تیرے قرب پر اصرار کرتے ہیں. تجھ سے فراق میرے بس میں نہیں، میں اگر تجھ سے دور ہوا تو اس کی وجہ بے اعتنائی نہیں. اس کا گواہ میری اشکبار آنکھیں اور میری زبان ہے. تجھ سے دور ہونے کے بعد میں نے صبر کو بھی آواز دی اور گریے کو بھی، گریے نے فوراً لبیک کہا اور آ گیا، اور صبر نے میری بات نہ مانی، صبر نہ آیا. لوگ گمان کرتے ہیں کہ جب محب دور چلا جائے تو لمبا عرصہ گزرنے کے بعد اس کی محبت کمزور ہو جاتی ہے. اگر یہ خیال درست ہو تو یقیناً ہر زمانے کے لوگوں کے لیے محبت کا علاج ہوتا. ہاں ہاں، محب کمزور ہو جائے گا اور محبت اسی حال میں ہوگی. اسے رات دن کے گزرنے نے کمزور نہیں کیا ہوگا. یہ محبت کرنے والا ہے جسے شوق اور عشق لیے جاتا ہے بغیر کسی لگام اور باغ کے جو اسے کھینچے لیے جاتی ہو. زیارت گاہ دور ہونے کے باوجود وہ تیرے در پر آ پہنچا ہے. اگر اس کی سواری کمزور ہو جاتی تو اس کے قدم ہی اسے لے آتے. تو یہاں پر اصل میں یہ کسی شاعر کی کعبۃ اللہ کے لیے محبت کا اظہار ہے کہ جب وہ کعبۃ اللہ سے قریب ہوتے ہیں تو سمجھے اللہ تعالیٰ سے بھی قریب ہوتے ہیں. تو اس گھر کی محبت واقعی میں ہر ایک کے دل میں ہے. جی، تو اس گھر کے بارے میں ہم امام ابن القیم جوزی کا پڑھ رہے تھے اوپینین، اور انہوں نے بہت اچھی نظم بھی کہی اس کے بارے میں. کسی شاعر کی نظم یہاں پر انہوں نے کوٹ کی تھی. تو اس گھر سے محبت یا اس گھر کے لیے حج کرنا ہم پر فرض ہے. ابن القیم کا اوپینین یہ ہے کہ ہر ایک پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے. ٹھیک ہے، یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے استطاعت ہوگی تو میں کروں گا، نہیں. تو اس گھر کا حج کرنا سب پر فرض ہے. اور ابن عاشور کہتے ہیں کہ اس آیت میں اس بات کا اشارہ ہے کہ یہ گھر بڑا فضیلت والا ہے، کیونکہ سب سے پہلے یہی گھر تعمیر کیا گیا، یعنی لوگوں کی عبادت کے لیے یہ گھر تعمیر کیا گیا، اور یہ جہت العبادہ ہے، یعنی اسی کی طرف رخ کر کے. آپ دیکھیں ہم پوری دنیا میں جہاں پر بھی ہوں کس طرف رخ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں. تو یہ بھی اس بات کی نشانی ہے کہ یہ گھر سب سے زیادہ فضیلت والا ہے، کیونکہ اس کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف ہے. اور یہاں یعنی اس گھر کا مقصد بھی کیا ہے کہ یہ لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے. اور علامہ آلوسی کہتے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ خیر کثیر ہے، اس گھر میں بہت زیادہ فائدے ہیں، یعنی ثواب کی کثرت ہے. یہاں پر لوگوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں، یہاں پر حج ہوتا ہے، یہاں طواف ہوتا ہے، یہاں اعتکاف ہوتا ہے، اور یہاں بہت زیادہ برکتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہر قسم کے پھل رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ تم یہاں پر ہر قسم کے پھل دیکھو گے، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی. اور یہاں پر برکت ہے کس وجہ سے؟ کیونکہ یہاں پر عبادت میں، دعا میں ہمیشہ اس گھر میں عبادت ہوتی رہتی ہے اللہ تعالیٰ کی. اور یہاں جانے کے بعد اصل جو اس گھر کا ہم پر حق ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں وہاں پر, کوئی دنیاوی کام کاج نہ کریں وہاں, یعنی جب بیت اللہ کے پاس ہم ہوں تو اللہ کی عبادت کریں, ہم پر لازم ہے. جو کوئی یہاں پر داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا, اس میں نشانیاں ہیں. اور ابن جزیر رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ اس میں بہت سے اس گھر کے فائدے بہت زیادہ ہیں. اور یہاں مقام ابراہیم ہے جس پر کھڑے ہو کر انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی, اور واللہ عالم اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو اونچا اٹھاتا گیا, اس میں ان کے قدموں کے نشان بھی ہیں, یعنی ابھی تک اثر باقی ہے. اس سے آپ سوچیں کہ جو بھی انسان کام کرتا ہے اس کے آثار دنیا میں باقی رہ جاتے ہیں, یعنی کوئی نیک کام کرتا ہے تو ہم بھی اس سے ہم کو سوچنے کو ملتا ہے کہ ہم ایسے کون سے اپنے آثار چھوڑ کر جا رہے ہیں جو ہمارے مرنے کے بعد بھی باقی رہیں گے, جو نیکیوں میں بڑھاوا دینے کے لیے رہیں گے, یعنی لوگوں کو بھی ابھاریں گے کہ وہ لوگ نیک کام کریں. تو ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہمیں دراصل ابھارتے ہیں کہ انسان کے آثار باقی رہ جاتے ہیں. اللہ کے لیے, اللہ کے دین کے لیے, اللہ کے دین کی خدمت کے لیے جو بندوں کو چنتا ہے, اور جو بندے اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت میں لگے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کیسے ان کا مقام بلند فرماتا ہے. پھر یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اصحاب الفیل کو سزا دی جو کعبۃ اللہ کو ڈھانے کی غرض سے آئے تھے. یہاں پر زمزم ہے, حضرت حاجرہ علیہ السلام کی یاد ہے, اسماعیل علیہ السلام کی قربانیوں کے نشانات موجود ہیں کہ کیسے انہوں نے اپنے اللہ کے لیے اور اپنے والد کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار کر دیا, اور کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کنویں کو بتایا تھا کہ کہاں وہ کنواں بند کر دیا, کہتے بنو جرہم نے کیسے اس کو بند کر دیا تھا, اور پھر کس کے حصے میں اس کی کھدائی آئی, اور کیسے وہ کنواں دوبارہ لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا, یعنی زمزم. اور جو کوئی استطاعت کے باوجود حج نہ کرے وہ کافر ہے. امام بقائی کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ, کہ جو کرنے کی طاقت تک تر حج نہ کرے تو پھر وہ کافر ہو گیا. اور یہی اس بات کی دلالت ہے, یہ دلیل ہے کہ حج فرض ہے. اور علامہ آلوسی کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اس میں بہت ساری حکمتیں اور مصلحتیں ہیں, کہ اللہ تعالیٰ نے حج ہم پر فرض کیا ہے, جب ہم وہاں جائیں گے تو ہم اس کے بہت سارے فائدے دیکھیں گے, اور یہ وہاں جانے کے بعد ہی پتہ چل سکتا ہے, یہاں رہ کر نہیں. تو لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ جتنی جلدی ہو سکے ہم حج کر لیں. اور ویسے بھی حج تندرستی کی حالت میں کرنا ہی اچھا ہے. ہمارے یہاں پر جو کانسیپٹ ہے نا کہ حج بڑھاپے میں کیا جائے یا ساری ذمہ داریوں سے فارغ ہونے کے بعد حج کیا جائے, یہ بالکل ہی عجیب قسم کا کانسیپٹ ہے, بلکہ جہالت والا کانسیپٹ ہے. یہ کہیں پر بھی نہیں لکھا ہے کہ بچوں کی شادیاں کرنے کے بعد حج کے لیے جایا جائے. پہلی بات تو بڑھاپے میں حج پاسبل نہیں ہے, مطلب پاسبل نہیں کا مطلب یہ نہیں کہ پاسبل نہیں, پاسبل تو ہے, یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ اس کا جو حق ہے وہ ہم ادا نہیں کر سکتے, کیونکہ حج کے لیے آپ کو طاقتور ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. آپ کو وہاں بہت چلنا پڑتا ہے, آپ کو اتنی جلدی جلدی سارے کام نپٹانے پڑتے ہیں, ابھی یہاں جانا ہے, ابھی وہاں جانا ہے, کبھی یہ کرنا ہے, کبھی وہ کرنا ہے, تو حج کے لیے آپ کے پاس بہت زیادہ طاقت چاہیے, آپ ایکٹیو ہونا چاہیے. اور جیسے بات ہے بڑھاپے میں جب ہڈیاں کمزور ہو جائے, گھٹنوں میں درد ہونے لگے, آپ ویل چیئر پر ہو جائیں یا آنکھوں سے دکھائی نہ دینے لگے, تو کیسے کریں گے آپ حج؟ تو بہرحال پچھلی آیتوں اور آج کی آیتوں سے کیا سیکھنے کو ملا؟ پچھلی دفعہ بھی ہم نے سیکھا تھا نا کہ آپ اپنا پسندیدہ مال اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کریں گے, نیکی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے. اور یہاں پر بھی بتایا گیا کہ اس گھر کا حج کرنا ہر مسلمان پر لازم و ملزوم ہے. تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے, اور ہماری دعاؤں میں کثرت ہو اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بیت اللہ کا حج اور عمرہ کروائے, کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کے جو بندے کی خواہش ہوتی ہے اس کے مطابق ہوتا ہے. جیسے بندے کی خواہش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور پورا کرواتا ہے. اور قابل توجہ جو پوائنٹ ہے اس آیت سے, ان آیت سے, کہ ہمارے یہاں پر یہ جو کانسیپٹ بنا لیا گیا ہے کہ حج آخری عمر میں کیا جائے, ریٹائرمنٹ کے بعد کیا جائے, یہ ریٹائرڈ لائف میں کیا جائے, بالکل غلط ہے. آپ دیکھیں پوری دنیا کے لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہے کہ وہ لوگ شادی کے بعد ہی حج کر لیتے ہیں پہلے, بلکہ بہت سارے لوگ تو شادی سے پہلے حج کر لیتے ہیں جب ان کے پاس استطاعت ہوتی ہے. صرف ایک انڈیا اور پاکستان میرے خیال سے ایسی کنٹریز ہیں جہاں پر حج کو آخر میں رکھا جاتا ہے, تو یہ درست نہیں ہے. بچوں کی شادیاں اپنے وقت پر اپنے حساب سے ضرور ہو جائیں گی, گھر بھی بن جائے گا, لیکن نوجوانی کی حالت میں جو عبادت کا مزہ ہے, یا جو آسانی ہے وہ آپ کو بڑھاپے میں نہیں آ سکتی. اتنی تکلیف سے حج کرنا, یعنی آپ اللہ تعالیٰ کے لیے آپ کے پاس پھر کیا رہ گیا سمجھے؟ ٹوٹی پھوٹی عبادتیں اور تھکے ہوئے اعمال, جبکہ گھٹنوں میں درد ہے, پیٹھ میں درد ہے, صحیح سے نہ بیٹھے جاتا ہے, نہ لیٹے جاتا ہے, نہ کھڑا ہوا جاتا ہے, تو ایسی عبادت کا بھی کیا مزہ پھر؟ تو تندرستی کی حالت میں جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے تو اس کا لطف, اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے. اور حج کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کے پاس اچھی طاقت ہو. اور حج کے بارے میں ایک اور چیز میں بتانا چاہوں گی کہ ہمارے یہاں پر میں نے اکثر دیکھا ہے, ابھی 2 سال پہلے جب کووڈ سمجھے ختم ہونے پر تھا اور کم لوگوں کو حج کے لیے بلایا گیا تھا, اور اسی وقت اتفاق سے ہم لوگ انڈیا پہنچے تھے, تو میں نے خود دیکھا کہ ہمارے ہی محلے کے لوگ کچھ ایسی خواتین تھیں جو بہت زیادہ پیسہ دے کر حج کے لیے جا رہی تھیں, یعنی گھر کے پورے افراد تھے, فیملیز تھیں, یعنی لیڈیز اور مرد حضرات, لیکن ان کو حج کے بارے میں کچھ بھی معلومات نہیں تھی, وہ اتنا پیسہ خرچ کر کے جا رہے تھے. لیکن میں نے بہت ساری چیزیں ایسی دیکھی ان لوگوں میں جانے سے پہلے بھی اور آنے کے بعد بھی, کہ جو اصل کام تھے وہ انہوں نے کیے ہی نہیں, جو حج کے فرائض میں سے ہے, واجبات میں سے ہے. تو کتنا دکھ ہوتا ہے نا سن کر اور دیکھ کر, یعنی اتنے دل کو تکلیف ہو رہی تھی اور جھنجھلاہٹ بھی ہو رہی تھی کہ اتنا پیسہ خرچ کر کے گئے لیکن غلط طریقوں سے حج کیا, غلط لوگوں سے معلومات حاصل کی اور ویسے کے ویسے واپس آ گئے. کچھ بھی جو ایکچوئل جو حج کرنا چاہیے تھا وہ حج ان کا ہوا ہی نہیں یا کیا ہی نہیں انہوں نے, خیر اللہ تعالیٰ قبول کرے, لیکن ایسی بھی کیا لا علمی اور ایسی بھی کیا نادانی. حج کو جانے سے پہلے آپ کو پریپیئر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, آپ کو صحیح معلومات بہت زیادہ ضروری ہے, اور سنی سنائی باتوں پر نہ عمل کریں, اور کوئی اوتھینٹک اسکالرس کو دیکھیں جو صحیح احادیث ہیں اس پر عمل کریں, لوگوں کی سنی سنائی باتوں پر. جیسے عورتیں بھی سفید لباس سلوا لیتی ہیں احرام کے لیے, یا احرام میں عورتیں کہتی ہیں کہ بال کھولنا ہی نہیں ہے, سر سے کپڑا اتارنا ہی نہیں ہے, اور وضو بھی نہیں کرتی ہیں, سر کا مسا بھی نہیں کرتی ہیں, کتنے دکھ کی بات ہے. تو اتنا پیسہ دے کر حج کے لیے جا رہے ہیں جو زندگی میں ایک بار ہی آپ پر فرض ہے, تو اس کے لیے صحیح معلومات لے کر کیوں نہ جائیں. اور حج ہی ایک ایسی واحد عبادت ہے جس کے بارے میں بہت سارے علماء کرام کہتے ہیں, ایون بہت کہ بلکہ میجورٹی آف اسکالرس کہتے ہیں کہ حج میں اکثر بڑے بڑے لوگوں سے بھی غلطی ہو جاتی ہے, یعنی جو بڑے دیندار لوگ ہیں ان سے بھی غلطی ہو جاتی ہے, تو پھر عام لوگوں کا کیا کہنا آپ بتائیے. تو کوشش کریں کہ صحیح معلومات لے کر جائیں اور اوتھینٹک لوگوں سے معلومات لیں, نہ کہ سنی سنائی باتوں پر عمل کریں. حج کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس صحیح معلومات ہو, پھر یہاں کر وہ فائدے دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر رکھے ہیں. اور واقعی میں بہت فائدے ہیں یہاں آنے کے, ایک تو ایمان تازہ ہوتا ہے اور عبادات کا جو لطف ہے وہ یہاں آتا ہے, یہاں کا جو پر نور پر رونق منظر ہوتا ہے وہ آپ کو پوری دنیا میں کہیں پر بھی نہیں نظر آئے گا, سبحان اللہ. واقعی میں تو یہاں آ کر ہی اس کے فائدے معلوم ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے, اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار اس گھر کی زیارت کروائے اور وہاں سے ہم کو وہ فائدے, اس کی حکمتیں حاصل کرنے والا بنائے, انشاءاللہ. آمین. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.